بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. اس ترجمة الباب کا سابقہ باب سے ربط کیا ہے. سابقہ باب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو رائے تھی اس رائے کی حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے تائید فرمائی. پیچھے حدیث کے اندر گزرا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت حر ابن قیس کے درمیان مباحثہ ہوا. اس مباحثے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو رائے تھی اس رائے کی حضرت عبی بن کعب نے تائید فرمائی کہ ان کی رائے صحیح نکلی. ان کی رائے کا صحیح نکلنا یہ فہم جو حضرت عبداللہ ابن عباس کو ملی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دعا فرمائی. اس دعا کے نتیجے میں آپ کو فہم صحیح نصیب ہوا اور اسی فہم صحیح کے نتیجے میں آپ کی رائے صاحب موسیٰ کے بارے میں صحیح ثابت ہوئی. یہ سابقہ حدیث کے ساتھ اس باب کا ربط ہو جائے گا. اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا؟ نمبر ایک، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو قرآن کے بارے میں جو بہترین فہم نصیب ہوا، بہترین سمجھ نصیب ہوئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. اتنا بہترین فہم جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہو گیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. نمبر دو، ہم دوسروں کو بھی اس طرح دعا دے سکتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دعا فرمائی، تو ہم بھی دوسروں کے لیے یہ دعا دے سکتے ہیں. بس نام بدل دینے کا ضمیر کی جگہ پر اللہم علمہ الکتاب، تو ہو ضمیر کا مرجع بدل دینے کا اللہم علم ھذا التلمیذ یا علم ھذا الرجل الکتاب. اس طرح ضمیر کا مرجع بدل کے کوئی دوسرے کو بھی ہم دعا دینا چاہے تو دعا دے سکتے ہیں، دعا دینا جائز ہے. نمبر تین، علم کے لیے ذہانت محنت کے ساتھ دعا کرنا کروانا بھی ضروری ہے. علم حاصل کرنے کے لیے ایک ہے ذہانت، ایک ہے محنت، اور اس کے ساتھ دعا کرنا اور کرانا یہ بھی ضروری ہے. کوئی آدمی سمجھے کہ میں بہت ذہین ہوں، میں بہت محنتی ہوں تو اتنے میں کام نہیں چلے گا, علم میں ترقی کے لیے دعا کرو اور کرواؤ. نمبر چار, معلمین کو چاہیے کہ متعلمین کے لیے دعا کرتے رہے. سنت معلوم ہوئی, معلمین کو چاہیے کہ متعلمین کے لیے دعا کرتے رہے. نمبر پانچ, متعلمین کو چاہیے کہ وہ معلم سے دعا لیتے رہے. یہ بھی علم کے آداب میں اہم ادب ہو گیا کہ متعلمین کو چاہیے کہ وہ معلم سے دعا لیتے رہے. اب اس کے پیچھے ایک گڑ کی بات سمجھو, ایک ہے دعا کرانا اور ایک ہے دعا لینا. ایک ہے دعا کرانا, حضرت دعا کر دو, اور ایک ہے دعا لینا, یعنی متعلم اس طرح کا رویہ اختیار کرے کہ معلم بے اختیار اس کو دعا دے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو دعا ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ دعا کیسے ملی, کیا اس کا پس منظر تھا دعا ملنے کا؟ تو حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا کی, اس کی دو وجہ معلوم ہوتی ہے. دو وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دعا فرمائی. پہلی وجہ خدمت, دوسری وجہ ادب, کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جذبہ خدمت, اور دوسری وجہ ادب. ان دو وجوہات سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی. اب دونوں کا واقعہ سنو. کتاب الوضو کے اندر مستقل روایت آ رہی ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پانی رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ان کی اس خدمت کی وجہ سے کہ انہوں نے استنجے کا پانی بھی رکھ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی, دعا دی. ادب کیسے ہوا؟ امام احمد نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے یہاں انہوں نے ایک مرتبہ رات گزاری خالہ جان کے یہاں. رات گزارنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات دیکھیں کہ حضور رات میں کیا عمل کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے, حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آئے تہجد پڑھنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تہجد میں بالکل برابر کھڑا کیا, بالکل برابر. تو یہ پیچھے ہو گئے, حضور نے ان کو برابر کھڑا کیا تو یہ پیچھے ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک, اے ابن عباس کیا ہو گیا؟ اجعلو کا حذائی, میں تم کو میرے برابر کھڑا کر رہا ہوں. اور تو پیچھے ہو جاتا ہے. فتخلفونی, تم پیچھے ہو جاتے ہو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا, اویم بغی لآحد ان یصلی حذاءک وانت رسول اللہ, کہ حضور کیا کسی کے لیے مناسب ہے, شایان شان ہے کہ وہ آپ کے برابر نماز پڑھے کھڑے ہو کر؟ آپ تو اللہ کے رسول ہے, آپ کا مقام بہت اونچا ہے, کسی کے لیے کیا مناسب ہے کہ وہ آپ کے برابر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے؟ بس یہ ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, اللہم علمہ الکتاب. تو یہ دعا کا واقعہ یہ دو چیزوں پر محمول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استنجے کا پانی رکھا, یہ خدمت کی, اور تہجد کے وقت پر ادب کا مظاہرہ کیا. یہ ادب اور خدمت دو ایسے سبب بن گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی, اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم دیجئے. تو ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا ملنا بے اختیار. اب حضور کی اس دعا کا اثر کیا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو کتاب اللہ کا زبردست علم اور فہم حاصل ہوا, اور تفسیر میں ان کے اقوال سب سے زیادہ مستند مانے جاتے ہیں, سب سے زیادہ مستند ان کے اقوال مانے جاتے ہیں. 1500 کے قریب ان کی مرویات ہے, 1500 کے قریب مرویات. براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 یا 9 یا 10 یا 17 یا 20 سے کم یا 40 حدیثیں انہوں نے سنی ہیں براہ راست. سماع کی صراحت کے ساتھ جو حدیث آئی ہے ان کی جس میں سمعتو ہو, وہ کتنی ہے؟ ایک کال میں 4, دوسرے کال میں 9, تیسرے کال میں 10, چوتھے کال میں 17, پانچویں کال میں 20 سے کم, اور ایک کال میں 40, جس میں صراحت آئی ہے سمعتو. البتہ چند چیزیں ملاو, سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو 80 یا 70 سے زائد روایتیں ہو جاتی ہے, 80 یا 70 سے زائد, کہ میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا یا میں نے رات گزاری تو دیکھا حضور کے ساتھ, اس طریقے سے. اب یہ جو 1500 کے قریب مرویات آئے گی یہ دیگر صحابہ کرام سے سنی ہوئی آئے گی, اور قرآن مجید کے اندر ان کو مفسر ہذہ الامہ مانا گیا. جی
پچھلے تحویل قبلہ کا مسئلہ گزرا نہیں,
اس میں نسخ کا حکم کوبا میں دوسرے دن پہنچا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا. دیکھو یہ بہت بڑی سعادت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگا کر کے دعا دی. یہ بے مثال سعادت ہے, دعا دی اور وہ بھی سینے سے لگا کر کے دعا دی. وقال اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ آپ اس کو کتاب کا علم سکھا دیجئے. اس سے معلوم ہوا کہ طلبہ کوئی کام اچھا کرے تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے معلم اپنے سے قریب کرے. کوئی اچھا کام کرے تو معلم حوصلہ افزائی کے لیے ان کو اپنے سے قریب کرے, دعا دے وے طلبہ کو. شرط یہ ہے کہ اپنے نفس پر معلم کو اعتماد ہو. فتنے میں پڑھنے سے اعتماد ہو, ورنہ اگر فتنے میں پڑھنے سے اعتماد نہ ہو تو اس صورت کے اندر قریب نہ کرے, دور ہی سے دعا دے دے وے. اور اس کے لیے ہمارے لیے ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسوہ بہت بڑی حجت ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب حصول علم کے لیے آئے تو ابھی ریش نہیں تھی, تو جب تک ریش نہیں آئی امام محمد کو سامنے نہیں رکھا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسوہ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے. چلو یہ جس ابواب کے شروع میں متا آتا ہے یا حل آتا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ قارئین پر اس کا فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں کہ قاریو کتاب پڑھنے والو آپ ہی فیصلہ کرو اس کا. تو جن ابواب کے شروع میں متا یا حل آئے گا اس کا فیصلہ امام خود نہیں کریں گے, بلکہ وہ فیصلہ ہمارے اوپر چھوڑیں گے کہ آپ فیصلہ کرو. اب یہاں کیا مسئلہ ہے جس کا فیصلہ ہمارے اوپر چھوڑا؟ متا یصح سماع الصغیر, نابالغ کا حدیث سننا کب صحیح اور معتبر مانا جائے گا؟ دیکھو یہ ایک معرکت الآرا بحث ہے کہ یہ تو متفق علیہ بات ہے کہ صحابیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے. کسی نے نابالغ ہونے کے زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا تو شرف صحابیت اس کو حاصل ہے. تو شرف صحابیت کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے. یہ مسئلے میں تو کوئی کلام ہے ہی نہیں. اب جو مسئلہ ہے وہ دوسرا, کیا اخذ حدیث حمل حدیث؟ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی, کوئی بات ارشاد فرمائی, صحابی اس حدیث کو لیں گے صحابی وہ حدیث اور پھر اس کو نقل کریں گے, جس کو کہیں گے اخذ حدیث، حمل حدیث، تو اس کے لیے کتنی عمر ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سننا، یعنی معتبر سننا، اور تحمل کرنا، یعنی اب اس کو روایت کے طور پر لوگوں کے سامنے باقاعدہ بیان کرنا، اس کے لیے جو ہے کتنی عمر ہونی چاہیے؟ یہ ہے مسئلہ، بڑا معرکۃ الآرا مسئلہ. اس سلسلے میں حضرت یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں، فن جراح و تعدیل کے، اسماء رجال اور علوم صحابہ کے بڑے امام ہیں حضرت یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ. ان کا قول یہ ہے، 15 سال سے قبل نابالغی کا زمانہ ہوتا ہے. آدمی 15 سال کی عمر میں بالغ، اس سے پہلے نابالغ. اسی لیے 15 سال سے پہلے اگر کوئی واقعہ 15 سال سے پہلے والے زمانے کا کوئی واقعہ بیان کرے تو وہ معتبر نہیں ہے. کہ بھئی ایک واقعہ نقل کیا، تو جب میں 8 سال کا تھا تب میں نے حضور کو ایسا کرتے دیکھا، 12 سال کا تھا تب میں نے حضور کو ایسا کرتے دیکھا. تو امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15 سال سے کم عمری کے اندر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ بیان کرے تو وہ معتبر نہیں ہے. یعنی واقعے کے وقت ان کی عمر 15 سے کم تھی، واقعہ جب پیش آیا تب ان کی عمر کیسی تھی؟ 15 سے کم. تو پھر وہ واقعہ جو وہ بیان کرے اس کا اعتبار نہیں ہے. حضرت یحییٰ ابن معین کی دلیل کیا اس واقعے پر، اس قول پر؟ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاد کی شرکت سے منع فرمایا. ان کی عمر 15 سال سے کم تھی تو ان کو جہاد میں شرکت ساتھ لے جانے سے منع فرمایا. اسی لیے 15 سال سے کم عمری کے دور کا کوئی واقعہ اگر کوئی نقل کرے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ حضرت یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے. اس دلیل کے اوپر ہم یوں کہیں گے، حضرت جہاد الگ ہے اور اخذ حدیث الگ ہے، دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. جہاد میں جسمانی قوت کی ضرورت پڑتی ہے، اور اخذ حدیث اور حمل حدیث کے لیے ذہنی قوت کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے دونوں کو ایک دوسرے پر آپ قیاس فرما رہے ہیں صحیح نہیں ہے. اسی لیے وہ 15 سال والے واقعے سے استدلال صحیح نہیں ہے. یہ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو قول منسوب تھا اور جو دلیل تھی اس کا خلاصہ ہو گیا. نمبر 2، جمہور کے یہاں کم عمری کے اندر بھی روایت معتبر ہے. جمہور یہ فرماتے ہیں کہ کم عمری کے اندر بھی معتبر ہے. اب کم عمری یعنی کتنی کم عمر ہے؟ ظاہر بات ہے کہ کسی رضیع دودھ پیتے بچے کا تو قول معتبر نہیں ہوگا. تو کم عمری یعنی کتنی کم عمری؟ تو پھر اس کے اندر الگ الگ اقوال ہیں. نمبر ایک, 7 سال کی عمر ہونی چاہیے تو تحمل حدیث کا اعتبار کیا جائے گا. دلیل, مرو سبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا. شریعت نے 7 سال کی حکم عمر میں نماز کا حکم دیا, لہذا اس عمر کے اندر حمل حدیث کا وہ اہل بن جائے گا. دوسرا قول, 5 یا 4 سال کی عمر میں بھی اعتبار کیا جائے گا. 5 یا 4 سال کی عمر میں بھی حمل حدیث کا اعتبار کیا جائے گا. دلیل, ابھی اسی ترجمۃ الباب کے ذیل میں حضرت محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں, اور اس وقت تو ان کی عمر 4 یا 5 سال کی تھی. تو 4-5 سال کی عمر میں بھی حمل حدیث کا اعتبار کیا, اور دلیل میں حضرت محمود ابن ربیع کی روایت ہے جو آ رہی ہے ابھی. نمبر 3, عربی بچوں کے لیے 4 سال اور عرب اجمی بچوں کے لیے 6 یا 7 سال. عرب اجم میں فرق کیا بعض حضرات نے, عربی بچہ ہوئے تو 4 سال میں بھی چلے, نہ اجمی ہوئے تو 6 یا 7 سال چاہیے. اس لیے کہ عربوں کی جسمانی ذہنی نشو و نما اور فہم اجمیوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے. عرب بچوں کا فہم ذہنی نشو و نما اجمی بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتا ہے. چوتھا قول, عربی بچوں کے لیے 7 سال اور اجمی بچوں کے لیے سن تمیز یعنی جس عمر میں اس کو تمیز آ جائے. عربی بچے 7 سال کے ہوئے تو اخذ حدیث تحمل حدیث کر سکیں گے, اور اجمی النسل بچہ ہو تو سن تمیز یعنی گائے اور گدھے میں تمیز ہوئے تو کہنے کا کہ بیٹا آپ تیرا حمل حدیث کرنا صحیح ہے. یہ کیا آیا تو گائے, بیٹا یہ کیا آیا تو گدھا. تو دیکھنے کا کہ صحیح جواب دیا ہے تو حمل حدیث صحیح ہو جائے گا اس کا. یہ حضرات محدثین کی مختلف رائے ہیں. اس سلسلے میں احناف کے بیرسٹر علامہ کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی ہے, اور اسی کو حضرات محدثین بہت پسند کرتے ہیں. ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عکس حدیث حمل حدیث کے لیے عمر کی تعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عمر متعین کرنے کی مشقت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابن حمام فرماتے ہیں کہ جس وقت پر اس بچے کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, یا وہ بچہ کوئی حدیث سن رہا ہے, تو اس وقت کے اوپر وہ تحمل کے قابل ہے یا نہیں, بس وہ دیکھ لو اتنا کافی ہے. حضور کا جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا یا حضور سے وہ کوئی حدیث سن رہا ہے, اس وقت کے اوپر وہ اخذ حدیث یا حمل حدیث کے قابل ہے کہ نہیں, بس وہ دیکھ لو. بعض مرتبہ 4-5 سال کی عمر کا بچہ اس کا قابل ہو جاتا ہے, اور بعض مرتبہ 14 سال کا بھی ڈوبا ہوتا ہے. تو کہا عمر کی قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. جس وقت ان کا کوئی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا یا حضور کے کوئی ارشاد عالی انہوں نے سنا تو اس وقت تو ان کے اندر وہ صلاحیت قابلیت تھی یا نہیں تھی، بس وہ دیکھ لو، اتنا کافی ہو جائے گا. یہ کمال الدین ابن حمام رحمت اللہ علیہ کی بات بہت صحیح ہے، بہت عمدہ ہے. پھر مزید ابن حمام فرماتے ہیں کہ جو بات وہ نقل کر رہے ہیں وہ مضمون بھی دیکھا جائے گا. اب کوئی واقعہ پیش آیا اور اس وقت ان کو واقعہ سمجھنے کی بچے میں صلاحیت ہو گئی تھی تو فٹ سے نقل کر لو، اس کو معتبر مان لو. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو روایت لا رہے ہیں محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ایک واقعہ ہے کلی کا. تو وہ کلی کا واقعہ اور اس وقت ان کی عمر 4-5 سال کی رہی تھی. اب وہ روایت کر رہے ہیں اور نقل بھی ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ اب اس عمر میں بے سلم کا مسئلہ بیان کرے تو ہم کہیں گے کہ بچہ ابھی تم کو یہ نقل نہیں کرنے کا، یہ تمہاری سمجھ کی عمر نہیں ہے. بے سلم بے صرف اب اس عمر میں ایک کلی کا واقعہ نقل کیا تھا کہ ہاں یہ بچے کو سمجھ میں آئے گا کلی کی. تو ابن حمام نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جو مضمون نقل ہو رہا ہے وہ مضمون کیسا ہے، کوئی دقیق علمی بات ہے؟ تو کہا یہ تو پھر یہ بچہ کیسے اس کا تحمل کرے گا اور صحیح عکس کرے گا. اور کوئی ایک عام جنرل واقعہ ہے تو کہا وہ بچوں کو ذہن میں رہ جاتا ہے. اسی لیے کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بہت اچھی کہی کہ اس میں کیا واقعہ ہے، کیا مضمون ہے، اور مضمون اور واقعے کے وقت کے اوپر بچے میں وہ صلاحیت پیدا ہو چکی تھی سمجھ فہم، تو ٹھیک ہے معتبر مان لو. اس کے بعد ایک مسئلہ اور اس باب کے متعلق، حصول علم کی ابتدا کس عمر سے ہونی چاہیے؟ حصول علم کی ابتدا کس عمر سے ہونی چاہیے؟ شرع نے یہاں یہ موضوع پر بھی کلام کیا ہے، تو سمجھو اس کو. 4 سال کی عمر سے بھی نفس حصول علم کی ابتدا کی جا سکتی ہے. 4 سال کی عمر سے بھی نفس حصول علم کی ابتدا کی جا سکتی ہے. دلیل حضرت محمود والی روایت. اس سے بھی کم عمری میں اگر بچے میں سمجھ ہو گئی ہو سمجھ بوجھ تو علم شروع کرا دینے کا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 3 یا 4 سال کی تھی، 3 یا 4 سال حضرت عبداللہ ابن زبیر کی عمر ہے. اور اس وقت غزوہ قریظہ بنی قریظہ کے اندر وہ شریک ہوئے، غزوے میں باقاعدہ نہیں لیکن لوگ گئے، ان کے ساتھ یہ بھی گئے. یہ واقعہ ہے بنو قریظہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شرکت کا، اور وہ ہے 3 یا 4 سال کی عمر. تو گویا کہ بچوں میں سمجھ آ جاوے تو نفس علم کی شروعات کرا دینے کی. اور اب زمانہ ایسا ہے کہ بچے بالغ ہو کے ہی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے بچپن میں جتنا ہو سکے اتنا جلدی ان کو مکتب ناظرہ شروع کرا ہی دینے کا. اس لیے کہ اب تو 3 سال کے بچے وہ چوزے گھر میں رکھڑتے ہیں نا، وہ بھی موبائل لے کے کھیلتے ہیں. اب دیکھ لو گھروں میں ان کو کھلونا دو نہیں کھیلیں گے، موبائل لو تو کھیلیں گے اور شاندار کھیلیں گے. مجھ جیسے بڈھے سے نہیں کھیلا جاوے، اتنا شاندار وہ موبائل پر ویڈیو گیم کھیلیں گے. 2007 کی بات کر رہا ہوں، 2007 جب کمپیوٹر اور موبائل ابھی اتنے زیادہ عام نہیں ہوئے تھے. پہلا سفر ہمارا نیوزی لینڈ کا ہوا تھا اس وقت. پھر دوسری مرتبہ 2017 میں گئے. تو 2007 میں جب گئے تو ایک میزبان کے یہاں کھانے کے لیے ہم گئے تو ان کے بچے تین سال کے شاندار کمپیوٹر چلا رہے تھے, بیٹھ کر ہی آنکھوں سے دیکھا واقعہ ہے. تین سال کے بچے کمپیوٹر پر بیٹھ کر کے کھیل رہے ہیں اور ماں باپ نے ان کو اسی پر کھیلنے لگایا. تو کیا ان کو وہیں کھیلنے دو نہیں, ورنہ بھی یہ کھانے میں دھمل کریں گے آپ. اس سے اچھا ہے وہاں بیٹھے ہیں نہیں تو اپنے کو شانتی سے کھانے کا ملے گا. تین سال کے بچے, اسی لیے اب تو بچے بالغ ہو کے ہی پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے ان کو جتنا ہو سکے اتنا جلدی ناظرہ کی تعلیم شروع کرا دینے کی تاکہ واہیات میں نہ پڑے. جی یہ حجت الوداع کے وقت کا واقعہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ میں سواری پر سوار ہو کر کے آیا, اب جس سواری پر آئے تھے وہ گدھی تھی, گدھی ہمارن اتانن, مؤنث بتانے کے لیے وہ اتان الگ سے لائے کہ ہمار اس میں جنس ہے. اس کی وضاحت انہوں نے اتان سے کی کہ میں گدھے پر آئے, یعنی وہ گدھی تھی مؤنث تھی, اس کے اوپر بیٹھ کر کے میں آیا. یہ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اب ترجمۃ الباب سے مناسبت رکھنے والا لفظ دیکھو, وان یوم اذن قد ناہزت الاحتلام, اس وقت پر میں بالغ ہونے کے قریب تھا, اس دن میں بلوغ کے قریب تھا, یعنی ابھی میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا. یہ ہے ترجمۃ الباب کا استدلال کہ جس زمانے میں میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا اس وقت یہ واقعہ میں نے حمل کیا, تحمل کیا, یہ واقعہ میں نے نقل کیا. بس یہ مناسبت. معلوم ہوا امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں کہ جو بچہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو, سمجھداری ہو گئی ہو, وہ اگر اغزے روایت حملے روایت کرے تو وہ قابل قبول ہے. یہ بات ثابت ہو گئی. اب واقعہ بھی سن لو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھا رہے تھے, الا غیر جدار, یعنی سامنے سترا نہیں تھا. الا غیر جدار کا ایک مطلب یہ ہے کہ سامنے سترا نہیں تھا. دوسرا مطلب, سامنے دیوار نہیں تھی, سترے کے طور پر کوئی اور چیز تھی. سامنے دیوار نہیں تھی, سترے کے طور پر کوئی اور چیز تھی. دوسری روایتوں سے پتہ چلتا کہ لکڑی گاڑی ہوئی تھی سترے کے طور پر. تو یا تو سامنے سترا ہی نہیں تھا, یا سترا تھا لیکن وہ دیوار نہیں تھی بلکہ کیا تھی, لکڑی تھی. کہا میں مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور دیوار سامنے نہیں تھی. فمررت بین یدی بعض الصف, تو میں صف کے بعض حصے کے سامنے سے گزرا. میں صف کے بعض حصے کے سامنے سے گزرا. کیا مطلب؟ ایک مطلب اس کا یہ لیا گیا ہے, نماز کی چند صفیں لگی ہوئی تھی, اس میں سے کسی صف کے سامنے سے میرا گزر ہوا. چند صفیں تھی, ان میں سے کسی صف کے سامنے سے میں گزرا. دوسرا مطلب, نماز کی ایک ہی صف تھی اور اس ایک صف کے بعض حصے کے سامنے سے میرا گزر ہوا. یہاں یہ مراد لینے کا کہ امام کا سترا تمام مصلیوں کے لیے کافی ہوتا ہے. امام کا سترا تمام مصلیوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے, اسی لیے یہ گویا کہ مصلیوں کے آگے سے گزر گئے, اور سترا تو امام کے آگے تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے, دوسرے نمازیوں کے سامنے سترا نہیں تھا. اس طرح ہو جائے گا. یہاں پر ایک اہم بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں گھدا گھدی آگے گزرے تو اس سے نماز فاسد ہوتی نہیں ہے. دیکھو یہ نماز میں گدی لے کر کے گزرے تو ابھی جو ہے سب کی نماز چالو رہی, لہذا گدا گدی گزرے تو اس کی وجہ سے نمازی کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے. فمررت بین یدی بعض الصف وارسلت الاتان ترتع, اور میں نے گدی کو چھوڑ دیا کہ وہ چرتی رہے. گدی پر بیٹھ کے گئے تھے تو گدی کو چھوڑ دیا. معلومہ جانوروں کے چارے دانے کا خیال رکھنا چاہیے, یعنی کہ آپ نماز میں عبادت میں رہے نہ یہ جانور بیچارہ بھوکا بندھا ہوا رہے. ابن عباس نماز میں شامل ہونا چاہتے تھے کہ حضور نماز پڑھا رہے مینا میں, میں بھی شامل ہو جاؤں. تو بھائی تو عبادت کر رہا ہے تو تو تیرے جانور کو بھی عبادت کروا رہے گا. یہ صحابہ کا طرز عمل سیکھو کہ خود نماز میں شامل ہو رہے تو اپنے جانور کو چرنے چھوڑ دیا کہ تو تیرا کام کر میں میرا کام کروں. کتنا اچھا انہوں نے جانور کا خیال کیا. وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ, پھر میں نماز کی صف میں شامل ہو گیا. فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکیر نہیں فرمائی. حضور نے کوئی نکیر نہیں فرمائی. اور جو ہے نماز فارغ ہونے کے بعد کوئی تنبیہ مجھے نہیں فرمائی. بس اصل تو یہ واقعہ ہے, نا ہست الاحتلام, قریب البلوغ تھا اور اس زمانے کے اندر بھی جو ہے یہ واقعہ میرا پیش آیا اور وہ نقل کر رہے ہیں. اب ان میں سمجھداری آ گئی تھی اسی لیے یہ واقعہ ان کا پیش آیا اور وہ امت کو سنا رہے ہیں, فائدہ پہنچا رہے ہیں, کوئی عرض نہیں. جی اب یہ دوسری روایت لائے, حضرت محمود ابن الربیع, محمود ابن ربیع ابن سراقہ الانصاری الخزرجی, سن 99 ہجری میں آپ کی وفات ہے, 93 سال کی عمر پائی, سگارے صحابہ میں سے ہیں. حدیث شریف کے اندر جو واقعہ ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لے گئے. محمود ابن ربیع کے مکان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ان کے گھر جانے کے بعد وضو کے لیے پانی طلب فرمایا, पानी लाओ वजू करना है। घर में एक कुआं था, उसमें से डोल के जरिए से पानी निकाला गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में वो पानी वजू के लिए पेश किया गया। आपने चुल्लू भरकर पानी मुंह में लिया और जो है महमूद के ऊपर कुल्ली फरमाई, चुल्लू भरकर के मुंह में पानी लिया और महमूद के ऊपर कुल्ली फरमाई। ये वाकया इनके साथ पेश आया। उस वक्त उनकी उम्र 4 या 5 साल की थी। अब ये वाकया नकल कर रहे हैं। अब देखिए ये जो वाकया है उसमें कोई इल्मी गहरी दकीक बात नहीं है। बच्चों को याद रहता है कि एक बुजुर्ग आए थे हमारे यहाँ, फिर वो बुजुर्ग ने शफकतन मुझे खिलाया था एक लुकमा, ऐसी बातें बच्चों को याद रहती है। तो ये इनकी छोटी उम्र है और हुजूर ने उनके मुंह पर कुल्ली की, जाहिर है कि इनको याद रह गया और ये हदीस लोगों को सुना रहे हैं। कॉल अकल तू, अकल तू के माने मुझे याद रह गया, याद रह गया यानी बात तो बहुत बचपन की है लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह याद है। बात तो है बचपन की लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। क्या याद है? मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज्जतन कुल्ली करना, मज्जतन कुल्ली करना, मज्जहा जो कुल्ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, फी वजही मेरे चेहरे पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली फरमाई मेरे चेहरे के ऊपर, व अन इब्नु खम्सी सिनीना और उस वक्त मेरी उम्र 5 साल की थी, मेरी 5 साल उम्र थी और हुजूर ने मेरे चेहरे पर कुल्ली की थी, मिन दलविन कुएं से, यानी वही कुएं की डोल में से पानी, डोल के जरिए कुएं से पानी लाया गया और वो वजू करने के लिए पेश किया गया, उसी डोल में से चुल्लू भर पानी मुंह में लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे चेहरे के ऊपर कुल्ली फरमाई डोल में से। यह है तर्जमतुल बाब से मुताबकत रखने वाली चीज कि एक 5 साल की उम्र के बच्चे ने ये किस्सा अच्छी तरह याद रख के उम्मत को सुनाया कि मेरी 5 साल की उम्र थी, हुजूर ने मेरे चेहरे पर कुल्ली की थी और मुझे याद है। इमाम बुखारी ने तर्जमतुल बाब साबित कर दिया कि 5 साल की उम्र हो और वाकिया भी ऐसा हो जिसमें कोई इल्मी गहरा मसला ना हो और समझ है तो उसके लिए हमले हदीस अफज़े हदीस जायज है। अब सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुंह पे कुल्ली क्यों की? मुख्तलिफ एहतमाल हो सकते हैं। खुश तबीई के तौर पर, खुश तबीई, बच्चों के साथ लोग इस तरह मिजाज खुश तबीई का मामला करते हैं, पानी डाल दिया, कुल्ली कर दी। नंबर 2, बरकत पहुंचाने के लिए, इनको बरकत पहुंचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली फरमाई। मालूम हुआ कि बच्चों के साथ इस तरह सुलूक कर सकते हैं बड़े, बड़े अपने बच्चों के साथ इस तरह खुश तबीई या बरकत पहुंचाने के लिए ऐसा बर्ताव, ऐसा सुलूक कर सकते हैं, उसकी गुंजाइश है। जी अब आप में से भी बहुत सो को ऐसी बातें याद होगी कि मैं 5 साल का था, 4 साल का था और ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, होती ऐसी बातें। और नहीं याद है तो अभी 20 साल वाली उम्र की भी बहुत सी बातें याद नहीं है, सबक की बातें पूछो तो याद नहीं है। और 5 साल वाली उम्र में हम इमली पाड़ने जाते थे, आम तोड़ने जाते थे, हड्डे मारने जाते थे, मैं साइकिल लेके गिरा था, किसी से टकरा गया था, ऐसी बातें याद है? किताब की बातें 20 की उम्र में भी याद नहीं है, पता है ऐसा? चलो, बाबुल खुरूज फी तलबिल इल्म, इस तरह समझाने के लिए मैं आप लोगों को ऐसी बातें कहता हूँ। आपकी तोहिन करना मकसूद नहीं है। आप लोगों को किताब की बातें माशाल्लाह बहुत सारी मुस्ताजर है, मुझे उसका एतराफ है, लेकिन इस तरह की बातें मैं कह दिया करता हूँ, जरा खुश तभी हो जाए। अभी आया ना हदीस में, इस पर अमल हो जाए। बाबुल खुरूज फी तलबिल इल्म, तलब इल्म के लिए निकलने का बाब, वो आ गया तारुज वाला बाब। हाँ, कहा था ना आगे वाले बाब से तारुज हो रहा है, वो आ गया। ये तर्जमतुल बाब का मकसद क्या समझो? नंबर एक, हुसूल इल्म के लिए बर्री और बाहरी दोनों तरह के सफर करने चाहिए, गुंजाइश है। हुसूल इल्म के लिए बर्री सफर करो, बाहरी सफर करो। नंबर दो, हुसूल इल्म के लिए मशक्कत बर्दाश्त करो, इसीलिए कि हुसूल इल्म के लिए निकलोगे तो मशक्कत तो उठानी पड़ेगी। और वहाँ हजरत खजीर वाला वाकिया ला करके बाहरी सफर जो बामशक्कत है उसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले बयान किया, और अब बर्री सफर जो आसान है उसके मुकाबले में उसको बयान कर रहे हैं। तो बाहरी बामशक्कत होता है, ज्यादा मशक्कत वाला, उसको पहले बयान किया, अब बर्री सफर को बयान कर रहे हैं। नंबर चार, अस सफर कित अतुम मिनल अजाब की वजह से, कोई आदमी ये समझे कि सफर करने का ही नहीं भाई, कित अतुम मिनल अजाब, तो इमाम बुखारी तर्जमतुल बाब के जरिए से जहन साफ करना चाहते हैं कि सफर कित अतुम मिनल अजाब है, लेकिन इल्म के लिए जाओ, घर में मत बैठे रहो, उसूल इल्म के लिए सफर करो। ये किताबुम मिनल अजाब इल्म जैसे आला तरीन मकसद के लिए गवारा करना चाहिए। बाबुल खुरूज फी तलबिल इल्मी, तलब इल्म के लिए निकलो, सफर करो, मशक्कत उठाओ। जी अजीब किस्सा है भाई ये। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्होंने मदीने मुनव्वरा से मुल्क शाम का एक महीने का सफर किया। हजरत अब्दुल्ला इब्न उनेस रदियल्लाहु ताला अन्हो के पास एक हदीस सीखने के वास्ते, एक हदीस हासिल करने के लिए एक महीने का सफर किया हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनेस की मुलाकात करके। बाज हजरात ये कहते हैं कि जो हदीस सुनने के लिए हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला उन्होंने सफर किया था, वो हदीस हजरत जाबिर के पास पहले से मालूम थी, उनको वो जानते थे वो पहले से वो हदीस को, लेकिन बिल वास्ता उन्होंने सुन रखी थी। तो सहाबी से बिला वास्ता सुनने के लिए सफर किया, क्या नतीजा निकला? अपनी सनद आली करने के लिए सफर किया, अपनी सनद आली करने के लिए ये सफर किया। बहरहाल हजरत जाबिर रदी अल्लाहु ताला अन्हों को पता चला कि मुल्क शाम में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनेस को एक हदीस मालूम है, तो उन्होंने क्या किया, باقاعدہ اونٹ خریدا سفر کرنے کے لیے، مستقلاً اونٹ خریدا، اور اونٹ خرید کر کے ملک شام کا سفر کیا، پہنچے وہاں پر، دروازے کے اوپر دربان تھا، حضرت عبداللہ ابن انیس کے دروازے پر دربان بیٹھا ہوا تھا. دربان کو جا کر کہا کہ جاؤ جابر کو کہو، ارے عبداللہ ابن انیس کو کہو کہ جابر آئے ہیں. دربان کو کہا، دربان اندر گیا، حضرت عبداللہ ابن انیس کو کہا کہ جابر آئے ہیں مدینہ سے. تو کہا کون؟ جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ آئے ہیں. عبداللہ ابن انیس حیران رہ گئے، تعجب میں پڑ گئے اور دوڑتے ہوئے آئے، معانکہ کیا، گلے لگ گئے، خوشی کی انتہا نہ رہی. پوچھا یہ سفر با مشقت کا سبب؟ کہا وہ حدیث آپ سے سننی ہے، آئیے گھر میں بیٹھیے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے، کچھ کھا پی لیجئے. کہا نہیں، ہو سکتا ہے کہ جو ہے اتنی تاخیر کرنے میں یا تمہاری موت ہو جائے یا میری موت ہو جائے، اور جو ہے میں وہ حدیث سننے سے محروم ہو جاؤں. کھانا پینا کچھ نہیں، پہلے حدیث سنا. جب حدیث سنا دی حضرت عبداللہ ابن انیس نے، بعض طریق میں آتا ہے کہ وہ گھر کے بالا کھانے میں تھے، جب سنا کہ جابر ابن عبداللہ ہے تو نیچے آنے میں دیر لگتی، تو بالا کھانے کی کھڑکی پہ نکلے، ارے جابر، اتنا سفر با مشقت. کہا ایک حدیث سن میں آیا جو آپ کے پاس ہے. کہا اچھا، بھی میں نیچے آ رہا ہوں. کہ نہیں، یہیں بالا خانے میں کھڑے کھڑے سنا، اس لیے کہ جتنی دیر میں آپ اتر کے نیچے آئے، ہو سکتا ہے یا تمہاری موت ہو جائے یا میری موت ہو جائے، اور اتنا سفر با مشقت میرا رائے گاہ چلا جائے، حدیث نہ سن سکوں. سنا سنائی. کہا اچھا، اب تو آئیے. سواری پر سوار ہو گئے، واپس جا رہا ہوں مدینہ، اس لیے کہ میرا یہ سفر خالص حصول حدیث کے لیے رہا ہے، اس میں کوئی اور غرض شامل نہ ہو. میں نہیں آؤں گا گھر میں، نہ کوئی چیز کھانی ہے، نہ کوئی چیز پینی ہے، نہ مہمانی، نہ میزبانی، وہیں سے واپس. تم تمہارے کام میں رہو، میں سواری پر بیٹھتا ہوں، جا رہا ہوں. یہ ان حضرات کا طلب حدیث کا جذبہ، طلب حدیث کا یہ جذبہ ہے. ایک مہینے کا سفر با مشقت، اور وہ بھی وہاں جا کر کے مہمانی میزبانی کوئی بھی چیز گوارا نہیں کی، تاکہ یہ سفر خالص حصول علم کا سفر ہو جاوے. اب وہ کون سی حدیث ہے جس کے لیے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر با مشقت ایک مہینے کا گوارا کیا؟ تو الگ الگ اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ الستر علی المسلم والی روایت، دو چار چار دو نمبر کی روایت ہے بخاری شریف میں، دو چار چار دو 2442 نمبر کی روایت. بعض حضرات کہتے ہیں کہ مظالم کے سلسلے میں جو روایت آئی ہے، جو الجامع الصحیح کے اخیر میں ہے وہ روایت، لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں کتاب الرد علی الجہمیہ میں. عن جابر ابن عبداللہ، عن عبداللہ ابن انیس، عن جابر ابن عبداللہ، عن عبداللہ ابن انیس، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر اللہ العباد فینادیہم بصوت. او قیامت کے دن لوگوں کو جمع کر کے ندا دیے جانے والی یہ روایت جو ہے، وہ روایت جو ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کا سفر کر کے حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی. ایک حدیث سننے کے لیے گئے تھے, اتنے دور کا سفر کر کے. اندازہ لگاؤ ان حضرات میں علم کی طلب کیسی رہی ہوگی. اور دوسرے طریق کے مطابق تو صرف سند عالی کرنے کے لیے گئے تھے. جی روایت کی تفسیر ہو چکی ہے. بس ترجمۃ الباب سے مناسبت اتنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا لمبا سفر اختیار فرمایا حضرت خضر کے پاس علم حاصل کرنے کے واسطے.